الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بعض چیزیں ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ رمضان کی تیاری ہو جائے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لہذا یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. یہ کیوں ہے فضیلت؟ تاکہ ہم اس کا خیال رکھیں اور رمضان کی ہماری تیاری ہو جائے. ہر نماز سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں رکھ دیں. فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے چار سنتیں ہیں، عصر سے پہلے چار سنتیں ہیں، اگرچہ کہ غیر موقعہ ہیں لیکن بہرحال جو پڑھ لے بڑا ثواب ہے. مغرب کا وقت چونکہ غروب آفتاب کا وقت ہے، اس میں بھی بعض ائمہ کے نزدیک، جیسے حرم میں پڑھی جاتی ہیں نفلیں پڑھی جاتی ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک اس سے پہلے بھی چار نوافل مسنون ہیں، مستحب ہیں، اور اسی طرح عشاء سے پہلے چار سنتیں ہیں. یہ علماء فرماتے ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم جو فرض نماز آنے والی ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت بیان فرمائی کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان میں آپ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ رمضان کی تیاری. اگرچہ کہ امت کو منع فرمایا کہ تم مت رکھنا، بلکہ فرمایا کہ اذن تخف شعبان فلا تصوم، کہ جب شعبان کا آدھا ہو جائے، آدھا شعبان گزر جائے تو روزے مت رکھا کرو. وجہ اس کی یہی ہے کہ تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے طاقت توانائی برقرار رہے اور روزے رکھ سکو. اس لیے شعبان میں زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام نہ کرو. امت کو تو منع فرمایا لیکن خود رکھتے تھے. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ شعبان میں اتنا زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ جتنا اور مہینوں میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اسامہ، لوگ اس مہینے کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں شعبان کی. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، کس کو مرنا ہے، کس کو کتنا جینا ہے، کس کے ذمے، کس کے حصے میں کتنا رزق ہے، یہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں. اور رول مانی کی ایک روایت میں ہے، اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ یہی روایات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آئی ہیں کہ اس میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کتنا رزق کس کے حصے میں ہے، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہے. تو یہ روح المعانی میں جو قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شب براءت میں، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، جو مبارک رات ہے، اس کے اندر تو لکھ لیا جاتا ہے فیصلوں کو، اور لیلۃ القدر میں، یعنی جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے لیلۃ البراءت میں، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں، اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں، جو رمضان کے آخری عشرے میں. تو یہ تصدیق ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگ شعبان کی قدر و قیمت سے غافل ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کے فیصلے لکھتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. لہذا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے داروں میں سے ہوں. اس لیے شعبان کے مہینے میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اور یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کے 3 نام آتے ہیں روایات میں. ایک نام لیلۃ البراءت، جس کو ہم لوگ شب براءت بھی کہہ دیتے ہیں، براءت بری ہونے سے ہے، یعنی اس رات میں بہت زیادہ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام اس کا لیلۃ الصق ہے، لیلۃ الصق. صق کے معنی دستاویز، کاغذات کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس رات میں دستاویزات تیار ہوتی ہیں، کس کو کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کتنا رزق کس کے حصے میں ہے، یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرا نام اس کا لیلۃ المبارکہ ہے، برکت والی رات. وہ تو ظاہر ہے برکت والی رات ہے، لہذا یہ 3 نام زیادہ مشہور ہیں اس رات کے، 15 شعبان کی، لیلۃ البراءت کے. اور روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر تشریف لائے، لباس اتارنے لگے، اور یہ سنت ہے کہ جب آدمی آرام کرنے کا ارادہ کرے، بستر پر لیٹے، تو لباس تبدیل کر لے، دوسرا لباس پہنے. یہ دوسرا لباس پہننا سنت ہے رات کو، لہذا بہت سے لوگ بدلتے ہیں، اس کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. تو جب لباس اتارنے لگے تو ابھی لباس پورا اتارا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ پہن لیا، جتنا حصہ اتارا تھا اس کو دوبارہ پہن لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیوی تھیں، اس لیے فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی سوکن کے پاس جا رہے ہیں، کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، لہذا فرماتی ہیں میں بھی چپکے چپکے سے پیچھے چلی کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیہ غرقد کی طرف، یعنی جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور وہاں شہداء اور مسلمانوں کے جو لوگ، جو مسلمان رخصت ہو چکے دنیا سے، وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اپنے اوپر ندامت ہوئی کہ میں نے تو کیا سمجھا تھا اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. لہذا وہیں سے واپس تشریف لے آئیں اور فرماتی ہیں میرا سانس پھولا ہوا تھا, لمبے لمبے سانس لے رہی تھی, اسی دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے, کیوں سانس پھولا ہوا ہے, لمبے لمبے سانس کیوں لے رہی ہو؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کر دیا کہ میں تو آپ کے پیچھے گئی تھی یہ سوچ کر کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے, لیکن آپ جنت البقیع میں دعائیں فرما رہے تھے مردوں کے لیے. تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا اللہ کا رسول تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا؟ رات یہ رات تمہاری باری کی رات ہے اور میں تمہاری باری والی رات میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں, کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا, تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اور پھر لباس بدلا, لباس اتارا, دوسرا لباس پہنا اور پھر حضرت عائشہ سے عرض کیا, فرمایا کہ عائشہ کیا کچھ عبادت کرنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو بالکل خوشی سے اجازت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ حضرت عائشہ کی وہ رات ان کی باری تھی لہذا ان سے اجازت لی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر عبادت شروع فرمائی. چونکہ بیوی کا حق ہے, ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے اس بات کو, یہ مسائل بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جانتے ہیں تو عمل نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک عورت آئی, امیر المومنین میرا شوہر بہت ہی نیک آدمی ہے, دن بھر روزے سے رہتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہے, رات کو مصلے پہ رہتا ہے, دن بھر روزے سے رہتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے, ایک اچھی بیوی کو ایسا ہی کہنا چاہیے اپنے شوہر کے بارے میں. وہ بیچاری جانے لگی, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت امیر المومنین یہ اس نے شکایت نہیں کی, یہ تعریف نہیں کی, شکایت کی ہے اپنے شوہر کی, آپ سمجھ رہے ہیں تعریف کی ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھٹکا لگا, فرمایا اچھا, بلوایا اس عورت کو, اس سے پوچھا, اس کو کریدا تو واقعی وہ شکایت لے کر آئی تھی, وہ تو تعریف کے انداز میں شکایت کی تھی اس نے کہ میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات کو نفلیں پڑتا رہتا ہے, مطلب یہ کہ میرے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارتا, یہ شکایت تھی اس کی, جس کو حضرت عمر نہ سمجھ سکے, حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھ گئے. فرمایا اچھا ابو موسیٰ تم نے ہی اس کو سمجھا تھا, اب تم ہی جواب دو اس کو کہ اب کیا کیا جائے, اس کے شوہر کا کیا علاج ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے, لہذا جب ہر شوہر, اگر ایک ایسا شوہر جس کی چار بیویاں ہوں اور وہ ایک ایک رات ایک ایک بیوی کے پاس گزارے, تو ہر بیوی کا جو نمبر آئے گا وہ تین راتوں کے بعد آئے گا, لہذا اس کے شوہر سے یہ کہا جائے کہ اگر اس کو روزہ رکھنا ہی ہے اور رات کو عبادت کرنی ہی ہے تو تین راتیں عبادت کر لے, چوتھی رات لازمی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو موسیٰ تمہارا جواب بڑا عمدہ ہے, بڑا عمدہ جواب دیا, بہت خوش ہوئے کہ تیسرے دن تین دن روزے رکھ لے, تین دن عبادت کر لے, چوتھا دن اور چوتھی رات لازمن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے اور چوتھے دن افطار کرے, روزہ نہ رکھے. لہذا دیکھیے ہم میں سے کوئی حضور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لی حضرت عائشہ سے, کیونکہ نفلی عبادت ہے, اگر بیوی کی اجازت نہیں ہو اور بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ میرے ساتھ باتیں کیجئے, میرے ساتھ رہیے یا میرے ساتھ سوئیں, تو صحیح نہیں ہے شوہر کے لیے عبادت کرنا, بڑا حق ہے بیویوں کا ہم نہیں سمجھتے. اگر وہ یہ اجازت نہ دے تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں, کیوں بھائی, عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور بیوی سے محبت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے, اگر وہ بیوی کے ساتھ کچھ باتیں اس کی دل لگی کے لیے کر رہا ہے تو اس پر ثواب نہیں ہوگا, وہی ثواب ہوگا جو عبادت پر ہے, وہ بھی اللہ کے لیے, یہ بھی اللہ کے لیے. یہ دین کی فہم بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں نقصان ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہے, یہ بھی فائدہ وہ بھی فائدہ. لیکن فائدے کا وقت مقرر ہے, یہاں پر فائدہ اسی میں ہے کہ آپ جب بیوی نے اجازت نہیں دی تو آپ عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ ہی وقت گزاریے. 11 عورتوں کی کہانی حدیث میں آتا ہے, حدیث ام زرع, محدثین میں اس حدیث کا نام رکھا ہے باقاعدہ حدیث ام زرع. 11 عورتوں کی کہانی سنائی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو. یہ کہانی سنانا کیا ہے, بالکل اس طرح جیسے بچوں کو سنائی جاتی ہے, یہ سوائے دل لگی کے اور کیا ہو سکتا ہے. لہذا جب حضرت عائشہ نے اجازت دی تو پھر عبادت شروع کی, نماز پڑھنی شروع کی, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا اسی نماز کے دوران, اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں سمجھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے, میں گھبرا گئی, اور گھبراہٹ کے عالم میں تلوے کو ہاتھ لگایا تو اس میں حرکت ہوئی, اس پر مجھے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز نہیں ہوئی. اور پھر کان لگائے حضرت عائشہ نے کہ کیا سجدے میں اتنا لمبا کیا معاملہ ہے, کیا کر رہے ہیں, تو کان لگائے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے سجدے میں, اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ الفاظ دوہرا رہے تھے کہ اللہ میں آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں, آپ کی معافی میں آنا چاہتا ہوں آپ کے بدلے سے بچ کر, اور واعوذ برضاک من سخطک, اور میں آپ کی خوشنودی میں آنا چاہتا ہوں آپ کے غصے سے بچ کر, واعوذ بک منک, اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں آپ ہی کے غضب کی, جل وجہک آپ کی شان بہت بڑی ہے, لا احصی ثناء علیک میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا, انت کما اثنیت علی نفسک آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہو. یہ کلمات تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح کے وقت ان کلمات کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہاں یہ کلمات مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ اس رات میں ان کلمات کو کہیے اور ان کو سکھائیے بھی. اللہ, اور اسی روایت میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان کی کہ اس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے, جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس رات میں 15 شعبان کی رات میں. اور قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کی سب سے زیادہ تعداد, عرب میں سب سے زیادہ اسی کے پاس تھی, اور جن کی مقدار 20,000 تھی, ان کی تعداد 20,000 گنوائی ہے محدثین نے. اب بتائیے ایک بکری کے بالوں کو نہیں گنا جا سکتا, ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں گننا بہت مشکل کام ہے, تقریباً ناممکن ہے کہ ایک بکری کے ہم بال گن لیں, تو کہاں 20,000 بکریوں کے بال ان کے جسم پر اور ان کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی مغفرت. تو معلوم ہوا بے شمار گناہگاروں کی 15 شعبان کی رات میں مغفرت ہوتی ہے. اس لیے بھائی اس رات کی قدر کرنی چاہیے, یہ رات آ رہی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ قدر کرنے کے بجائے نہ جانے کن کن کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, جب اتنا بڑا اللہ نے انعام رکھا ہے کہ بے شمار آدمیوں کی جو جہنم کے مستحق تھے ان کو آزاد کیا جاتا ہے اس رات میں, تو شیطان سے یہ کہاں برداشت ہوگا. لہذا اس نے اپنا حصہ لگا لیا, کسی کو لگا دیا پٹاخے پھوڑو, اب وہ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ جائے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہو. انسانیت بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ اس طرح پٹاخے پھوڑے جائیں, دوسروں کا سکون برباد کیا جائے. لہذا اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اس بےہودہ عمل سے. اور کسی کو اس میں لگا دیا کہ قبرستان جایا جائے. دیکھیے قبرستان سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری حیات مبارکہ میں 15 شعبان کی ایک رات میں صرف ایک دفعہ قبرستان گئے. لہذا جس جو سنت جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے میں رکھیے. جو سنت یہ بھی بہت بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو سنت جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے. ہم حضور سے بڑھ کر تو نہیں ہے کہ حضور تو ایک دفعہ تشریف لے گئے, صرف 15 شعبان کی رات آئی صرف ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع میں, جو یہ روایت میں نے عرض کی. اور ہم جا رہے ہیں سارے ہر سال اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس رات میں ہم قبرستان نہ گئے تو یہ عبادت ہی نہ ہوئی, ہماری رات ہی صحیح نہ گزری. تو یہ بالکل غلط ہے. پھر بعض لوگ اس میں جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی صورتیں مقرر کر کے پہلی رکعت میں یہ پڑھا جائے دوسری میں یہ پڑھا جائے, یہ بھی غلط ہے. اور باقاعدہ اب تو یہ سننے میں آیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے, نفل کی جماعتیں کرائی جاتی ہیں. یاد رکھیے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں, ان کے فقہ کی تقلید کرنے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احناف کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک نفل کی جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. بھائی میں عرض کرتا ہوں بھائی یہ لوگ کیسے حنفی ہیں جو اس طرح جماعت کراتے ہیں, کہاں سے کیسے حنفی ہیں؟ تو صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. لہذا جن نفل نمازوں کی جماعت حضور سے ثابت ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, جیسے تراوی کی جماعت یا استسقاء کی جماعت, بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے استسقاء, یا کسوف اور کسوف کی جماعت یعنی سورج گرہن کے وقت, چاند گرہن کے وقت بھی انفرادی نماز ہے اپنے گھر میں لیکن کسوف یعنی سورج گرہن کی جماعت سے نماز پڑھی. اب دیکھیے یہ سنت جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے. تو بس یہ وہ نفل نمازیں ہیں کہ جن کی جماعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور کسی نماز کی سنت ہونا حضور سے ثابت نہیں کہ اس کی جماعت سنت ہو. تراوی, کسوف, استسقاء, بس یہ نفلی نمازوں میں یہ تین نمازیں ہیں جن کی جماعت حضور نے کرائی ہے. بس اس کے علاوہ اس کو اسی درجے میں رکھیں, ہم بھی پڑھ لیا کریں جب سورج گرہن ہو, ہم بھی جماعت سے نماز پڑھ لیں سورج گرہن ہونے کی, یا استسقاء بارش نہ ہو رہی ہو اس کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی سنت ہے, یا یہ تراوی تو الحمدللہ ہوتی ہے مسجدوں میں. اس کے علاوہ اور کسی سنت نہیں ہے کسی نفل کی جماعت کرانا, جماعت سے پڑھنا کسی نفل نماز کو. تو میرے بھائی یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. اسی طرح اگر 15 شعبان کا روزہ, یہ بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت ضروری سمجھا ہوا ہے کہ یہ اگر نہ ہوا تو کوئی اس کا مطلب ہے شعبان کی جو رات ہے اس کی عبادت ہی صحیح نہ ہوئی. تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں. 15 شعبان کی جو روزے کی روایت ہے وہ ایک روایت ہے اور وہ بھی ضعیف روایت ہے, وہ روایت ضعیف ہے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اس بہت سے محقق علماء کے نزدیک اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں. اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت بتا دیتا ہوں, یہ نیت کر لیں کہ یا تو یہ تین دن کے روزے رکھ لیں ایام 20, 15 شعبان ایام 20 میں آئے گا. ایام 20 کہتے ہیں 13, 14, 15, جن راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے مکمل. تو ان راتوں کے جو دن ہوتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تین دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. 13, 14, 15 چاند کی ان تین دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے ہر مہینے. لہذا یہ 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھ لیں کہ یہ ایام 20 کا ایک دن ہے اور ان دنوں میں حضور روزہ رکھتے تھے اس لیے میں بھی رکھ رہا ہوں. یا یوں رکھ لیں کہ 15 شعبان کے ہر دن کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں, تو 15 شعبان کا میں روزہ اس نیت سے رکھ رہا ہوں. اس نیت سے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر باقاعدہ 15 شعبان کا روزہ اس کو لازمی سمجھ کے رکھنا یہ صحیح نہ ہوگا. اسی طرح عبادات میں بھی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے مغرب کے بعد. لہذا اگر کوئی کمزور ہے ضعیف ہے تو میں تو ایسا حل بتا رہا ہوں کہ وہ بھی عبادت کر سکتا ہے. مغرب کے بعد نماز پڑھنے آئے، کچھ دیر عبادت کر لی، تلاوت کر لی، قرآن پڑھ لیا، لیجئے آپ کی 15 شعبان کی عبادت ہو گئی. اب چاہے آپ اپنے وقت پہ جا کے سو جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے رات میں عبادت نہیں کی یا 15 شعبان کی رات کو ضائع کر دیا، رات شروع ہوتے ہی آپ نے عبادت کر لی. لہذا یہ ایسا طریقہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کی قدر کرتے ہوئے 15 شعبان کی رات میں عبادت کر سکتا ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں. عبادت بھی ہر قسم کی کر لیں، تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی کر لیں، تسبیح پڑھ لیں اور تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، درود شریف، تلاوت، استغفار اور دعا، یہ 8 قسم کا ذکر ہے. یہ 8 قسم کے اذکار ہم کر لیں. یہ شروع کے 4 تو اسی میں آ گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ 4 اسی میں آ گئے. تو یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کلمے میں آ گئیں اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے یہ کلمہ. لہذا یہ پڑھ لیجئے اور پھر درود شریف تلاوت، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیں، 1 تسبیح، 2 تسبیح، استغفار پڑھ لیں، تلاوت کر لیں اور دعا کر لیں، دعا مانگ لیں کچھ اللہ سے، اپنی حاجتیں مانگ لیں. یہ 8 قسم کا ذکر ہے. اور پھر کچھ نفلیں پڑھ لیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ رات کو زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز خطرے میں پڑ جائے، یہ نہ ہو. لہذا اس سے بہتر یہی ہے کہ مغرب کے بعد عبادت کر لیں، تھوڑا سا وقت اپنے جو کام کاج ہیں گھر والوں سے اجازت لے لیں، کچھ کام کاج ہیں پہلے سے فارغ ہو جائیں اور مغرب کے بعد سے عشاء تک عبادت کر لیں، یہ بہت بہتر ہے. اور پھر رات کو اپنے وقت پہ سو جائیں تاکہ فجر کی نماز خطرے میں نہ پڑے، کیونکہ وہ فرض ہے. یہ تو نفل چیزیں ہیں لیکن فجر کی نماز فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، وتر کی نماز بھی واجب ہے اور اس کی جماعت صرف رمضان میں ہے، اس کی جماعت کا حکم صرف رمضان میں ہے، عام دنوں میں وتر کی جماعت بھی نہیں ہے، صرف رمضان کی حد تک اس کا حکم ہے، یہ بھی یاد رہے. اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا کہ اول تو یہ واجب ہے، نفل نہیں ہے، واجب ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا حکم صرف رمضان میں ہے. تو جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تھے تو ایک تسبیح 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اس کو پڑھنا چاہیے، سبحان الملک القدوس، بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، سبحان الملک القدوس. اور صحابہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ جو پڑھتے تھے تو اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، سبحان الملک القدوس، اس طرح کھینچ کر. یہ بھی دیکھیے کس کس ادا کو صحابہ نے محفوظ فرما لیا کہ تیسری مرتبہ میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے، اس کو بھی بتا دیا، امت تک پہنچا دیا. تو یہ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اور تیسری مرتبہ ذرا سا کھینچ کر پڑھنا بہتر ہے اور سنت ہے، سبحان الملک القدوس. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر کی طرف پیٹھ ہو اور قبلے کی طرف منہ ہو، تو یہ صحیح طریقہ ہے. قبر کی طرف پیٹ کر لیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں، اس طرح قبر کو اپنے پیچھے لے لیں اور پھر دعا کریں ہاتھ اٹھا کر، تو تب تو صحیح ہے. یہ قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا، یہ چونکہ یہ صورت ہے اس طرح کی کہ جیسے ہم مانگ رہے ہیں قبر سے. آپ یہ غور فرمائیے کہ نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے کہ ہم، اگرچہ رکوع تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جنازے کے آگے جھک رہے ہیں، اس لیے جنازے میں رکوع رکھا ہی نہیں گیا، سجدہ نہیں رکھا گیا کہ وہاں بس سیدھے کھڑے رہو. تو یہ کتنا اللہ نے توحید ہمیں سکھائی ہے. لہذا یہ قبر کی طرف پیٹھ کر لیں، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کر لیں، تاکہ یہ ظاہر کی صورت یہ نہ بنے کہ ہم صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ عقد نکاح ہوگا اور سنت کے مطابق نکاح ہو، اس میں شرکت بڑی سعادت کی بات ہے. اوپر کا حصہ کھول دیا، بولا
اوپر کا حصہ کھول دیا گیا ہے،
جن حضرات کو نیچے جگہ نہ ملی ہو اوپر تشریف لے جائیں.
ہاں بھائی دعا،
یہ بارش ہو رہی ہے، دعا کے وقت بعض روایات سے ثابت ہے کہ بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم واہلہ.
اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ باران رحمت برس رہا ہے، اے اللہ اس وقت دعائیں قبول فرماتے ہیں، اے آپ اس وقت دعائیں قبول فرماتے ہیں. ہماری ساری جتنی بھی ہم سب حاضرین کی جو جائز حاجات ہیں ہمارے دلوں میں، اے اللہ آپ اس کو سب کو جانتے ہیں. اے اللہ سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اعزہ اقربا کو، امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے عطا فرما دیجئے. تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ابھی سے رمضان کی تیاری نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.